بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. اور پچھلے درس میں ہم بات کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی صفت محبت کا بیان کی تفصیل، اور چوتھی آیت بیان کر چکے تھے. آج کے درس میں جہاں پر رکے تھے، اس درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وقوله تعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ الی آخر الآیہ، سورۃ آل عمران آیت نمبر 31. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آیت الخامسہ، پانچویں آیت جو ہے سورۃ آل عمران کے نمبر 31 میں، شیخ صاحب فرماتے ہیں علماء کے نزدیک یہ آیت جو ہے اسے کہتے ہیں آیت المحنہ، آزمائش کی آیت، کیونکہ کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ ان سے یہ کہیں، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. دعویٰ کیا تھا؟ کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور یہ دعویٰ ہر مسلمان کرتا ہے، اور مسلمان سے مراد ہر امت کا مسلمان، کیونکہ آپ کو پتہ جو یہود و نصارہ جو تھے، جو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی اتباع کرتے تھے اور عمر پیرا تھے ان کی تعلیمات پر، وہ بھی مسلمان تھے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اصل بات یہ ہے. تو کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا. یہ آیت جو اسے آیت المحنہ کہتے ہیں علماء، آزمایا گیا ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. دعوے دار تو بہت ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کے. تو شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کیونکہ بعض لوگوں نے، بعض قوموں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. شیخ صاحب فرماتے ہیں، اور یہ اس آزمائش کے ساتھ ایک چیلنج بھی ہے، تحدی بھی ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعوے دار ہے، کہ ان سے یہ کہا جاتا ہے اگر تم اللہ تعالیٰ کی محبت میں سچے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی ہے جو اس میں سے نہیں ہے، اور اس نے اس کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اس عمل سے جو اس نے نیا ایجاد کیا ہے دین میں، تو ہم اسے یہ کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے. اگر واقعی تمہاری محبت سچی ہوتی تو پھر آپ لازمی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہوتے، اور کوئی چیز بھی ان سے آگے ہوتے ہوئے ایجاد نہ کرتے شریعت میں جو دین میں سے نہیں ہے. تو قاعدہ یہ ہے، دیکھو اس کو انڈر لائن کریں، فکل من کان اتبع لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان للہ احب. جو جتنا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہے، جتنا اتباع اتنی محبت. اتباع زیادہ ہے محبت زیادہ ہے، اتباع کم ہے محبت بھی کم ہے، اتباع نہیں ہے تو محبت بھی نہیں ہے. اصل یہ قاعدہ ہے. تو بدعت کہاں پہ ہے؟ پہلے میں، دوسرے میں، تیسرے میں؟ بدعتی جو بدعت ایجاد کرتا ہے اس کا دعویٰ کیا ہوتا ہے؟ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پر سے محبت کرتا ہوں، اس لیے میں نے یہ عمل ایجاد کی جسے میں کر رہا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہی ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے میرے سے، عبادت سے اللہ راضی ہو جائے اور اجر و ثواب کا یہ عمل باعث بنے۔ قاعدہ کیا ہے؟ اگر تم واقعی سچے ہو اپنی محبت میں تو اللہ تعالیٰ سے جو محبت ہے اللہ تعالیٰ جوڑ دی اتباع رسول کے ساتھ علیہ الصلاۃ والسلام۔ اب کوئی ایک شخص درود ابراہیمی پڑھتا ہے کثرت سے، دوسرے شخص درود تاج پڑھتا ہے کثرت سے، ان دونوں میں سے کون سچی محبت کرتا ہے اور اس کی دلیل کیا ہے؟ درود ابراہیم والا۔ کیوں، کس نے کہا ہے؟ تو دوسرا کیوں غلط؟ اچھا، دوسرا جو ہے وہ محبت نہیں کرتا، وہ دعویٰ کرتا ہے، محبت نہیں کرتا۔ ثبوت کیا، دلیل کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اچھا دیکھیں، ایک فاتبعونی ہے، دوسرا یحببکم اللہ، یہ ایکسٹرا کریڈٹ ہے۔ یعنی محبت تمام ہو گئی فاتبعونی پہ، دعویٰ سچا ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ جڑا ہوا ہے فاتبعونی، اتباع رسول کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ جو اتباع رسول کرتا ہے، اجر و ثواب اپنی جگہ پہ ہو گیا، پھر اس کے لیے شرف کافی کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ عمل کرنے والے نے کیوں عمل کیا؟ اللہ تعالیٰ محبت کے دعویٰ کرتا ہے نا، دونوں دعویٰ کرتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھنے والا دعویٰ کرتا ہے، درود تاج پڑھنے والا دعویٰ کرتا ہے، دونوں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اس لیے عمل کرتے ہیں۔ دونوں درود ہے کہ نہیں؟ دونوں میں اللہ ذکر کے، دونوں میں اللہ کا ذکر ہے کہ نہیں؟ دونوں میں اللہ کا ذکر ہے نا، ظاہر تو اللہ کا ذکر ہے، درود بھی اللہ کا ذکر ہے نا، اللہم صلی علی محمد، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اچھا، قاعدہ یہ ہے کہ جو درود ابراہیم پڑھنے والا ہے یہ اپنی محبت میں سچا ہے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے یہ عمل کیا ہے۔ درود ابراہیمی کی دلیل موجود ہے صحیح میں، صحیح احادیث میں۔ جس نے درود تاج پڑھا ہے اس نے بھی درود پڑھا ہے، اس نے بھی دعویٰ کیا کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیار پر اس نے بھی وہ محبت کرتا ہے، اسے تو اس نے درود پڑھا ہے، لیکن وہ درود اس نے خود ایجاد کیا ہے اپنی اس محبت کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو ہم نے کہا ہے کہ آپ کی یہ محبت جو ہے یہ محض ایک دعویٰ ہے، سچی محبت نہیں ہے۔ اگر سچے ہوتے تو وہ عمل کرتے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے، یہ جس کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم درود تاج کا حکم نہیں دیا، نہ اس کی کوئی دلیل ہے۔ اس لیے جو عمل آپ نے ایجاد کیا ہے اس کا اتباع رسول سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اور قاعدہ یہ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یہاں تک رکیں پھر، ٹھیک ہے نا۔ جس عمل میں اتباع رسول نہیں ہے اس وہ عمل کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا دعوے دار ہے۔ کرنا کیا ہے؟ فوراً توبہ کرے، اتباع رسول کرے اور اپنے اس دعوے کو سچا ثابت کرے۔ کیسے ہوگا؟ درود تاج سے توبہ کریں اور درود ابراہیمی پڑھا شروع کریں، جو سنت سے ثابت ہے، جس سے اتباع رسول ثابت ہوتی ہے۔ اور آپ کے اس عمل سے آپ کو دو فائدے ہیں، ایک تو آپ کی جو دعویٰ ہے اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا، وہ دعویٰ سچا ثابت ہوتا ہے، اور دوسرا اس سے بڑا شرف، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں پسند کرے گا، تمہارے عمل کو بھی پسند کیا ہے اور تمہیں بھی پسند کیا ہے۔ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، وَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ وَقَامَ بِعِبَادَتِهِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّهُ۔ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اس شخص سے محبت کرتا ہے، اسے پسند کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے اس کے عمل کی وجہ سے اسے اس سے زیادہ عطا فرماتا ہے. جو عمل اس نے کیا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے. حدیث قدسی میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, من ذکرنی فی نفسی ہی ذکرتہ فی نفسی, جس نے اپنے نفس میں میرا ذکر کیا ہے میں نے اپنے نفس میں اس کا ذکر کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں. شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ عظیم رحمہ اللہ, اور اللہ تعالیٰ کی نفس جو ہے ہمارے نفس سے زیادہ عظیم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پھر حدیث اگلا حصہ حدیث قدسی کا, ومن ذکرنی فی ملئ ذکرتہ فی ملئ خیر منہ خیر منہم, وہ جس نے کسی کے سامنے یعنی کسی کچھ لوگوں کے سامنے میرا ذکر کیا ہے میں ان سے بہتر مخلوق میں اس کا ذکر کرتا ہوں. ان سے کون مراد ہیں؟ فرشتے, الملائکہ, سبحان اللہ. وفي الحديث ايضا شيخ صفوان تقول حديث من يبيه ان من تقرب اليه شبرا تقرب الله اليه ذراعا ومن تقرب اليه ذراعا تقرب اليه باعا ومن اتى الى الله يمشي اتاه الله هروله. ومتفق عليه حديثه. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے ایک بالشت, اللہ تعالیٰ ایک گز اس کے قریب ہوتا ہے. آپ تھوڑا قریب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. آپ ایک چھوٹا سا عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ آپ کو اجر و ثواب دیتا ہے. اس عمل اس جو عمل ہم نے کیا ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ قرب حاصل کرتا ہے ایک گز نزدیک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ ایک باع قریب ہوتا ہے. اور جو چرک اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے ہر والا, سبحان اللہ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جو عطا ہے, جو اللہ تعالیٰ کی دین ہے, جو اللہ کا اجر و ثواب ہے, وہ ہمارے عمل سے کہیں زیادہ ہے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم. اور اس آیت میں اسماء و صفات کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا نام ہے, اور صفات میں صفت المحبت جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کرنے کی صفت کا ثبوت ملتا ہے, جیسا کہ پچھلے آیات میں گزر چکا ہے. اگلی آیت چھٹی آیت میں پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں, قوله تعالی فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہم یحبہم ویحبونہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ الى آخر آية سورة المائدة آية نمبر 154. فسوف يعني عن قريب الله تعالى اسي يأتي الله الله تعالى لك يقب بقوم اسي قوم يحبهم ينسى الله تعالى محبت كرته ويحبونه وربوبي الله تعالى اسي محبت كرته. شبع ثمين رحمه الله فرماتهم الفائج هي فسوف هي جواب الشرط واقعه الله تعالى كإرشاد هي يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أصل آياتي هي أي إيمان والو من يرتد منكم عن دينه جو تم میں سے اب دین سے مرتد ہو جاتا ہے نعوذ باللہ, تو جواب الشرط کیا ہے؟ کیونکہ من شرطی ہے فسوف شیخ صفر تھے کہ اگر تم اگر دین سے مڑ جاؤ اور مرتد ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے دین سے تو اللہ تعالیٰ کو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچتا. فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ, تو ان قریب اللہ تعالیٰ ایسی قوم لے کر آئے گا جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے, جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہوں گے. وہذا کقولہ, اور اللہ تعالیٰ کی یہ ارشاد جو ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 154 والا, وہ اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد جیسا ہے سورۃ محمد آیت نمبر 38 میں 38 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. وَإِن تَتَوَلَّوْا, اگر تم موڑ لیتے ہو, يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ, تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کوئی اور قوم لے کے آئے گا, تمہیں بدل دے گا, ثم لا يكون امثالكم, پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. سبحان اللہ, یعنی منہ موڑنے والے نہیں ہوں گے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، جو بھی اللہ تعالیٰ کی دین سے منہ موڑتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، بلکہ اور اللہ تعالیٰ اسے ختم کر دیتا ہے اور اس کی جگہ اس سے بہتر لے کے آتا ہے۔ فسوف یأتی اللہ بقوم، یعنی ان کے بدل میں، ان کے علاوہ، یحبہم ویحبونہ، کیونکہ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہوں گے تو اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہوں گے اور طاعت بھی کرتے رہیں گے۔ اور آیت کا اگلا حصہ جو ہے یہ سب فرماتے ہیں، تمام الآیت اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، یعنی ایسے مومن ہوں گے جو مومنوں کے سامنے اپنے پر جھکانے والے ہوں گے، نرمی سے کام لینے والے ہوں گے، لیکن کافروں کے لیے وہ عزت دار، قوی ہوں گے، طاقتور، اور ان کے سامنے کبھی بھی ذلت مظاہر نہیں کریں گے کافروں کے سامنے۔ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، یہ سب فرماتے ہیں کہ اگر انہیں کسی راستے میں دیکھو تو ان کو تنگ راستے کی طرف ہٹا دو، جیسے سے مسلم کی حدیث میں آیا ہے، یعنی شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر یہود و نصارہ 1000 ہوں اور تم 10 ہوں تو ہم ان کی اس تعداد کو بکھیر دیں گے، الگ الگ کر دیں گے، اور ان کے لیے ہم راستہ سیدھا نہیں چھوڑنا، ہموار چھوڑیں گے، بلکہ ہم ان کے لیے راستہ تنگ کر دیں گے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ دین اسلام کی کیا عزت ہے۔ کیونکہ بات یہ نہیں کہ ہماری ذاتی برتری ہے ان پر، شخصی برتری ہے، بلکہ نہیں، ہم بھی بشر، وہ بھی بشر ہیں، لیکن تک وہ پتہ چلے کہ دین اسلام جو ہے وہی ہمیشہ ظاہر ہے، اور جو اس دین اسلام سے تمسک کرنے والا ہے، اس پر عمل پیرا ہے، وہی عزت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں۔ اچھا، یہ جو معاملہ ہے یہود و نصارہ کافروں کے ساتھ، یہ جو معاملہ اس طریقے سے تنگ کرنا ہے، اسے معاہد مستعمن وغیرہ اس میں شامل نہیں ہے، یعنی جو جنگی ہے، جنگ پتر ہیں، وہ اس میں شامل ہیں۔ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، جو دین کے دشمن ہیں، چاہے کافر ہو یا فاسق ہو یا ملحد ہو یا دین سے نکلنے والا ہو، اس کے خلاف جہاد کرتے ہیں، اور ان میں سے ہر شخص کا مقابلہ اسی کے ہتھیار کے مطابق کرتے ہیں۔ تو جو آگ سے اور لوہے سے قتال کرتا ہے، ان کے خلاف آگ اور لوہے سے قتال کرتے ہیں، اور جو جدال اور خصام سے، زبانی کلامی قتال کرتا ہے اور مخالفت کرتا ہے، تو اس کے جواب میں انہی کی طرح جدال کرتے ہیں اور علمی جواب دیتے ہیں۔ تو وہ جواب کرتے جہاد کرتے ہیں، جہاد کے تمام قسمیں ہیں، ان کے اوپر عمل کرتے ہوئے، وہ نہیں ڈرتے لوگوں کی ملامت کرنے سے، ان کی تنقید کرنے سے، اور حق بات کرتے گرچہ ان کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، ان کی پرواہ نہیں ہوتی، بات حق کرنی ہے۔ لیکن جہاد میں جو اہم بات ہے، شیخ فرماتے ہیں اس جہاد میں حکمت سے کام لیتے ہیں، اور جو اصل غایت ہے جس کی طرف انہیں پہنچنا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہیں، اصل مقصد کو پانے کے لیے۔ بس وہ دیکھتے ہیں کہ اگر دعوت دینے میں تاخیر مناسب ہے ایک خاص وقت میں، یعنی اور بعض امور میں، تو تاخیر سے کام لیتے ہیں، روک دیتے ہیں، اور اگر وہ دیکھتے ہیں اگر دعوت میں نرمی کرنی چاہیے، بعض احوال میں تو نرمی سے کام لیتے ہیں کیونکہ وہ خاص ایک مقصد پورا کرنا چاہتے ہیں، اور طریقہ بھی اسی کے مطابق ہوتا ہے جو حالت سامنے ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. یہ پوری آیت ہے سورۃ المائدہ نمبر 54. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ واسع علیم ہے، خوب وسعت والا ہے اور بڑے علم والا ہے. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا اسماء و صفات کا ذکر جیسے پہلے گزر چکا ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے اللہ کا نام کا ثبوت ملتا ہے، اور صفات میں سے محبت کی صفت کا ثبوت ملتا ہے. اس سے زیادہ شخص فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ محبوب ہوتا ہے، اللہ سے محبت ہمیشہ کی جاتی ہے. ساتویں آیت، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو اللہ تعالیٰ محبت کے ثبوت میں بیان کیے عقیدہ واسطیہ میں، قوله تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، سورۃ الصف آیت نمبر 4. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، یہ آیت جو سورۃ الصف کی آیت ہے، حقیقت میں یہ سورۃ الجہاد ہے. سورۃ الصف کو سورۃ الجہاد بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ کی ابتدا جو ہے وہ جہاد کرنے والوں، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، ان کی تعریف سے آیت کا آغاز کیا ہے، اس سورۃ کا آغاز کیا ہے. پھر جہاد کی طرف اس سورۃ کے آخر میں دعوت دی ہے اور حکم دیا ہے، اور دونوں کے بیچ میں یہ بیان فرمایا، یعنی سورۃ کی ابتدا اور انتہا کے بیچ میں اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے دین کو تمام ادیان پر ظاہر کرے گا، اگرچہ مشرک کو اس سے کراہت ہی کیوں نہ ہو. ان اللہ يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، یعنی کوئی بھی ایک دوسرے کے آگے نہیں ہوتا جہاد میں، ایک صف میں صف باندھ کر جہاد کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، بعثیم رحمہ اللہ، اور نماز جو ہے وہ چھوٹا جہاد ہے جس میں قائد کی اتباع کرنا واجب ہوتی ہے، اگر اتباع نہیں کرتے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ شخص جو امام سے پہلے اپنا سر اٹھاتا ہے، کیا اسے یہ ڈر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے یا اس کی صورت گدھے کی صورت بنا دے، جیسے کہ متفق علیہ حدیث میں آیا ہے. اور جو نماز میں صف بندی ہوتی ہے، جہاد میں بھی ویسے ہی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں جو صف بندی کرتے تھے ویسے کرتے تھے جیسے کہ نماز میں صف بندی کی جاتی ہے، یا نماز میں صف بندی کرتے ہیں. جیسے کہ ایک دیوار ہو، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یشد بعضہ بعضا، جو ایک دوسرے کو مضبوط کرتا ہے. اسے فرمایا کہ انہم بنیان مرصوص، وہ جو مرصوص ہوتا ہے، جو جڑا ہوا ہوتا ہے، ویسے نہیں جو متفرق ہوتا ہے. جو مرصوص ہوتا ہے، جو جڑا ہوتا ہے، وہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، یہ جن سے اللہ تعالیٰ محبت کو جوڑا ہے، ان کے اس عمل سے ان کی چند صفات ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے ان صفات کی وجہ سے. اب یہ کون سے صفات ہیں؟ سب سے پہلے شیخ صاحب فرماتے ہیں، یقاتلون، قتال کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں سستی اور قہری سے کام نہیں لیتے اور کمزوری سے کام نہیں لیتے دین اور دنیا میں، بلکہ چست ہوتے ہیں اور قتال کرنے والے ہوتے ہیں. دوسرا، الاخلاص، یقاتلون فی سبیلہ، فی سبیلہ کے لفظ سے اخلاص ثابت ہوتا ہے، یعنی ان کی صفت یہ ہے کہ مخلص بھی ہیں، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے. ان کا مقصد، اس قتال کا مقصد کوئی اور نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے یہ عمل کرتے ہیں، جس سے اخلاص ثابت ہوتا ہے. تیسری چیز کہ صف بندی کر کے قتال کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ کا حکم ہے، اور مضبوطی کے ساتھ قتال کرتے ہیں. یشد بعضہم بعضا، ایک ساتھ کھڑے ہو کر دیوار کی طرح. چوتھی صفت، کل بنیان، جیسے حصر میں دیوار ہوتی ہے ویسے کھڑے ہو جاتے ہیں. پا پانچویں صفت، ان میں ان کے بیچ میں کوئی خلل نہیں ہوتا جو ان کو الگ الگ کر دے، کانہم بنیان مرصوص. یہ پانچ صفات ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو جسے یعنی ان کی عمل سے جوڑا ہے، لوگوں سے محبت کرتا ہے ان کی ان پانچ صفات کی وجہ سے. اور اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ کے نو صفات ہیں جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے، وہی ہیں اللہ تعالیٰ کا نام اللہ اور صفت محبت کا ثبوت ملتا ہے. آٹھویں آیت جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان کی ہے اللہ تعالیٰ محبت کے ثبوت میں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قوله تعالی وهو الغفور الودود، سورۃ البروج آیت نمبر 14. الغفور گناہوں کو ڈھانپنے والا، اپنے بندوں کے گناہوں کو ڈھانپنے والا اور ترگزر کرنے والا، یہ غفور ہے. الودود یہ ود سے لفظ لیا گیا ہے، اور ود کہتے ہیں خالص محبت کو، مودہ جسے لفظ مودہ بھی اسی ود سے نکلا ہوا ہے، اور خالص محبت کو کہا جاتا ہے. اور واد اور مودود جو ہے وہ اسی میں سے ہے، جو کہ جو محبت کرنے والا ہے اس محبت بھی کی جاتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُمْ، جیسے گزر چکا ہے پچھلی آیت میں. اللہ تعالیٰ محبت کرنے والا ہے، اللہ سے محبت بھی کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں سے، اپنے اولیاء سے محبت کرتا ہے، اور جو اللہ کے اولیاء وہ بھی اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی اس محبت سے اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے اور جو جنت ہے وہ حاصل کرنے کے لیے اللہ سے محبت کرتے ہیں. اور اس آیت میں دو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کے نام سے الغفور اور الودود کا ثبوت ملتا ہے، اور دو صفات ہیں صفت المغفرہ صفت الود. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں میری تمنا یہ ہے کہ مصنف رحمہ اور غریب ناوی آیت بھی اللہ کی محبت میں بیان کرتے، اور جسے صفت الخلہ کہتے ہیں، جو محبت کا سب سے بڑا درجہ ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، سورۃ النساء نمبر 125-125 میں اللہ کا ارشاد واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے. اور خلیل وہ ہے جو سب سے اعلی محبت کے درجے پر فائز ہو، اور خلت جو ہے محبت کے سب سے بلند درجے کو کہا جاتا ہے. محبت کی مختلف قسمیں ہیں اور درجات ہیں، میں پہلے بیان کر چکا ہوں 10 مراتب محبت کے 10 درجے ہیں، اور سب کا الگ الگ معنی ہے. کسی کو یاد ہے؟ پہلے بیان کر چکے ہیں عقیدہ طحاویہ کے شرح میں ابن العز الحنفی رحمہ اللہ نے یہ 10 مرتبہ بیان کیے ہیں. پہلا کسی کو یاد ہے؟ پہلا محبت سے شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ العلاقہ. آپ کسی سے دیکھتے اتنی پیاری ترتیب ہے آپ حیران ہو جائیں گے. وقت نہیں ورنہ پھر ٹائم چلا جائے گا، اس پر کبھی بات کروں گا میں، لیکن کہاں شروع ہوتی ہے؟ آپ بہت چیز دیکھتے ہیں، ایک پر آ کے نظر ٹھہر جاتی ہے. پسند، بات پسند کی ہوتی ہے، پسند کرتے کرتے محبت کی سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے. بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں، ایک پر آپ کی آنکھ رک جاتی ہے، وہ علاقہ پیدا ہو گیا، العلاقہ. دوسرا الصبابہ، دل ادھر جیسے پانی بہتا نا اڈل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ادھر ایک طرف میلان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد الصبابہ ہے، پھر الغرام، جیسے انسان مقروض ہو جاتا ہے نا، زیادہ اس کی یاد زیادہ بڑھنا تو غرام ہو گیا ہے. پھر اور بھی اس کے ہیں، 10 ہیں تقریباً، کبھی بات کریں گے انشاءاللہ اس پہ. لیکن ترتیب بڑی پیاری ہے، دیکھیں ہمیشہ انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے، ایک نظر پڑ گئی، ایک جگہ پہ رک گئی، پھر اس کی طرف مائل ہونا اس کا الگ درجہ ہے، اوپر درجہ ہے، پھر زیادہ یاد رکھنا، مس کرنا الگ درجہ ہے، پھر کرتے مودہ ہے، پھر عشق ہے، پھر یہ سارے جو ہیں، آخر سب سے بڑا درجہ جو وہ ہے الخلہ کا. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ بن تیمیہ رحمہ اللہ، الخلہ جو ہے، الخلیل وہ ہے جو دلوں کی گہرائیوں تک پہنچ، جس کی محبت دلوں کی گہرائیوں تک پہنچ جاتی ہے، اور رگوں میں جیسے یعنی شامل ہو جاتی ہے انسان کے لیے، کہ اتنی محبت کرنا کہ دل میں اس کے سوا کسی کی جگہ ہی نہیں ہے، کسی کی بھی نہیں، والدین کی بھی نہیں، بہن کی نہیں، بھائیوں کی نہیں، کسی کی نہیں. مثال کر رہا ہوں، اگر کسی محبت محبت کسی اور سے بھی، والد سے بھی، والد سے کسی بھی ہو سکتی ہے، یعنی اتنی محبت ہے کہ کسی اور کی جگہ دلوں میں باقی نہیں رہی، تو یہ سب سے بلند درجہ محبت کا، اور اس سے بڑھ کر کوئی محبت کا کوئی درجہ ہے ہی نہیں. شاعر کہتا ہے، عربی شاعر جو ہے، قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. خليل خليل کیوں کہا جاتا ہے؟ قد تخللت مسلك الروح مني، تم میرے اندر ایسے سما چکے جیسے کہ روح میں اندر سما چکی ہے، روح کی طرح، یعنی روح نہیں تو کچھ بھی نہیں، سبحان اللہ. اور اسی لیے خلیل کو خلیل کہا گیا ہے، کہ خلیل جب محبت جب ہوتی تو وہ بھی یہی درجہ رکھتا ہے جس کے بغیر جینا محال ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ، شیخ صفر شیخ عثمی رحمہ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ سے محبت کرتے تھے لیکن کسی کو خلیل نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تو ایک مرتبہ فرمایا، لو كنت متخذا من امتی خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، جسے متفق علیہ حدیث میں آیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر میرا خلیل ہوتا، تو ابو بکر کو خلیل بنا لیتا. اسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسد بکر صدیق عنہ جو ہیں آپ سب سے زیادہ محبوب تھے، لیکن اس درجے تک نہ پہنچ سکے، خلت کے درجے تک، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خلیل تو نہیں لیکن قوت الاسلام ہے، اور محبت اسلام کی بنیاد پہ ہے، لیکن جو خلت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کے پیار پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب سے اتنی محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا. یہ دلیل ہے، اسے مسلم کی حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے خلیل بنایا جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا ہے. الخلیلین کون ہیں؟ یہ الخلیلان ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دلیل کیا ہے؟ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، قرآن مجید میں اور حدیث میں دونوں کا نام ہے، کہ بے شک ان اللہ اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ عثمی رحمہ اللہ، اور خلت جو ہے ہم نہیں جانتے کہ بشر میں سے کسی کے لیے ثابت ہو، مگر دو کے لیے، ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اس کا ثبوت یہ حدیث ہے جو ابھی گزر چکی ہے. اور یہ خلت جو اللہ کی صفت میں سے ایک صفت ہے، اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، وہ یہ محبت، محبت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، وہ یہ محبت توقیفی ہے، ہم یہ بشر میں سے کسی کے لیے بغیر دلیل کے یہ محبت کے اس درجے کو ثابت نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی نہیں، سوائے ان دو رسولوں کے، ان دو عظیم رسولوں کے، ابراہیم علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس آیت میں واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، یہ اس آیت سے جو ہے اس آیت کو دلیل بنایا گیا ہے جس نے، یا اس آیت کو دلیل بنایا جس نے جعد بن درہم کو قتل کیا تھا، جو جہمیہ کا، معطلہ کا جو سردار تھا، اور سب سے پہلے اس نے، اس شخص نے انکار کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ کی صفت محبت، صفت خلت کا انکار کرتے ہوئے. اور یہ بھی ساتھ کہا، ولم یکلم موسیٰ تکلیما، شخص نے کہا کہ ان اللہ لم یتخذ ابراہیم خلیلا ولم یکلم موسیٰ تکلیما. قرآن مجید کی مکمل نفی جو ہے، جو اللہ کا یہ پیغام ہے، مخالفت ہے. تو خالد بن عبد القصری رحمہ اللہ جو ہیں، جو گورنر تھے اس وقت، اس شخص نے جعد بن درہم کو قتل کیا اس کی اس جملے کی وجہ سے جو اس نے کہا ہے. اور عید الاضحیٰ کے دن اسے ہتھکڑے لگا کر لے کے گئے، خطبہ کیا، اور خطبے کے بعد یہ کہا کہ اے لوگو، تم اپنے قربانی کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری قربانی قبول کرے، اور میں جعد بن درہم کی قربانی کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل نہیں بنایا، اور نہ ہی موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا ہے، پھر منبر سے اتر کر اسے ذبح کر لیا. اور یہ قصہ جو اسے امام بخاری نے خلق افعال العباد میں بیان کی ہے، امام دارمی نے بھی رد الجہمیہ میں اسے بیان کیا ہے، اور علامہ البانی نے اس کی سند کو قوی قرار دیا ہے مختصر العلوم میں. تو قصہ صحیح ثابت ہے، اور یہ عقیدہ کتابوں میں بھی آپ دیکھیں، سنن جماعت کی کئی کتابیں ہیں جو میں نے ذکر کیا ہے بعض کا، امام بخاری کے زمانے سے لے کے اس زمانے سے لے کے، کہ اہل سنت جو اہل بدعت پر یعنی کتنی سخت ہے، اور یہاں تک کہ جو گورن، اور یہ بندہ یہ کام ہر بندے کا کام نہیں ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ کسی بدعت کو پکڑ کے وہ کہے میں اس کو قربانی دے رہی ہوں اس کو قتل کر دوں، نہیں. جس نے قتل کیا وہ گورنر ہے، ولی امر میں سے ہیں، اور اس نے اس اعتبار سے اس کو قتل کیا ہے. یا بالکل کفر ہے، یعنی ایسے نہیں قتل کیا ہے، تو کیونکہ قرآن مجید کی تکذیب ہے، جھٹلائے قرآن مجید کو، اور اس اعتبار سے قتل کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ جہمی جو ہیں فرقہ جو ہے، علماء کہتے ہیں کہ کافر فرقہ ہے، اجماع علماء کا جہمیہ کو کافر قرار دینے میں علماء کا اجماع ہے. جہمیہ نے تو اس کا استاد ہے نا، اسی اس جائب بن درہم کی تعلیمات جہم نے عام کی ہیں، ہاں اسے جہمیہ کہا جاتا ہے. ورنہ اصل جو ہے، اب جو سند دیکھیں جائب بن درہم، پھر بیان بن سمعان، پھر طالوت تک جو یہودی تھا وہاں تک جو یہ پورا جاتا ہے یہ سند جو ہے، تو اصل جو فرقہ ہے جہمی فرقہ جو ہے وہ اس کی طرف منسوب جہمی کی طرف ہے، لیکن اس کا استاد کون تھا، کہاں سے لے کے آیا تھا، وہ بد عقیدی کی تعطیل کی، اللہ تعالیٰ اسماء و صفات کی، کہاں سے لے کے آیا، وہ اس شیخ سے لے کے آیا. یعنی اس دیکھو جہم سواب کو بھی قتل کیا گیا، جہم کو اس کا بھی قتل ہوا سن 128 ہجری میں، اس کا بھی قتل اس سے پہلے جائد بن درہم کا، سبحان اللہ. ان کو پھر بھی عقل نہیں آئی، نعوذ باللہ. آج ایسے بھی لوگ ہیں جو اس عقیدے کی پرچار کرتے ہیں اور اس عقیدے کے حصہ بنے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ. امام القیم رحمہ اللہ الکافیۃ الشافیہ میں بڑی پیاری اس قصے کو کیسے بیان کرتے ہیں، ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. جعد بن خالد القسري نے قتل کیا اور قربانی کی، اس کی ذبائح القربان کون سا دن ہے؟ عید الاضحیٰ کا دن. کیوں؟ کیونکہ اس نے یہ کہا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل نہیں ہے، اور نہ ہی موسیٰ علیہ السلام اللہ نے کلام فرمایا ہے. وجہ یہ تھی، اور اس کے اس قربانی کو ہر صاحب سنت جو اہل سنت میں سے ہے انہوں نے سراہا ہے، اس کا یعنی شکر ادا کیا ہے کہ کتنی اچھی قربانی کی ہے انہوں نے، سبحان اللہ. پھر شاہ صاحب فرماتے رحمہ اللہ، تو ہمارے پاس اب محبت کا لفظ بھی ہے، ود بھی ہے، خلت بھی ہے. محبہ اور ود جو ہے مطلق ہے، اور خلت جو ہے خاص ہے ابراہیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور شاہ صاحب فرماتے ہیں شاہ بعثیم رحمہ اللہ، اور ہمارا اعتماد غیبی امور میں دلائل پر ہونا چاہیے، جو دلۃ السمیع یعنی قرآن سنت کے دلائل جو ہیں، اور اس میں کوئی حرج اگر ہم کوئی عقل دلیل بھی پیش کریں صرف ان لوگوں پر حجت قائم کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا انکار کرتے ہیں، جو کہتے ہیں، اور ہمارا یہ انکار جو ہے عقل دلائل پر قائم ہے. جیسے کہ اشاعرہ کہتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت بندوں سے ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ عقل اس کی طرف دلالت نہیں کرتا، عقل کوئی دلیل نہیں ملتی ہمیں، اور جس چیز کی عقلی دلیل نہ ہو تو ہمیں اس کو نہیں ماننا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کو اس سے منزہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اسے پاک کرنا چاہیے. ان کا قاعدہ یہ ہے. شیخ صاحب فرماتے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت محبت ہے ہم عقل دلائل سے بھی ثابت کرتے ہیں، جیسا کہ ہمارے نزدیک نقل دلائل اور سمع دلائل جہاں قرآن سنت دلائل میں ثابت ہیں، اور صرف حجت قائم کرنے کے لیے ان لوگوں پر جو اسے صرف عقل سے انکار کرتے ہیں، جو عقلی دلیل کی بنیاد پر کہتے ہیں ہمارے پاس عقلی دلائل، اس لیے ہم اللہ تعالی محبت کو ثابت نہیں کرتے. فنقول باللہ التوفیق، یہاں پر رکتے ہیں اگلے درس میں انشاءاللہ. بڑے پیارے عقلی دلائل ہیں، یعنی آٹھ یا نو دلائل، آٹھ دلائل شیخ الاسلام تیم رحمہ اللہ کی نامی دلیل جو ہے شیخ عثمین نے شرح میں بیان کی ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، خلت کی جو صفت ہے جو محبت کے سب سے بلند ترین درجہ ہے اس کو بیان کیا ہے. یہ ہے سمع دلائل، قرآن اور سنت کی روشنی یہ دلائل ہیں. اور جو عقلی دلائل ہیں شیخ صفر، ہم کیوں ضرورت پڑی عقلی دلائل کی؟ ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ مخالفین جو جیسا کہ اشاعرہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ صفت محبت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے پاس عقلی دلیل ہے. عقلی دلیل کیا ہے؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو ثابت نہیں کرتے، کیونکہ ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ مخلوق سے محبت کرے، اور عقل اس کو مانتی نہیں ہے، کیونکہ وہ کیسے تشبیہ لازم آتی ہے محبت کے لیے، اور جو ہے نا دل ہونا چاہیے جس سے محبت ہو، اور پھر نرمی ہوتی ہے، پھر قرب ہوتا ہے، پھر یہ ساری چیزیں مخلوق سے تشبیہ ہوتی ہے، تشبیہ لازم آتی ہے، تم اللہ تعالیٰ کو پاک کرتے ہیں. اس لیے عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے لیے عقلاً موضوع نہیں ہے، اس چیز کو، اس چیز سے اللہ تعالیٰ کو پاک کرنا چاہیے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں ہمارے پاس عقل نقلی دلائل تو ہیں، قرآن و سنت کے دلائل تو ہم نے بیان کر دی ہیں، اب عقلی دلائل ہم بیان کرنے جا رہے ہیں. یہ وہ عقلی دلائل ہیں جو ہم ان پر حجت قائم کر رہے ہیں جو عقلی دلائل سے اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی کرتے ہیں، صفت محبت کی خصوصی طور پہ. تو اگلے درس میں انشاءاللہ ہی سے درس کا آغاز کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.